السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں نیلسن لوپیز۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم آغاز کر رہے ہیں نیوزی لینڈ میں دو مساجد میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے سے، جس میں 49 جانیں گئیں، 20 افراد زخمی ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے امریکہ میں سینٹ میں صدر ٹرمپ کے قومی ایمرجنسی کے اعلان کو مسترد کرنے کے بارے میں، جس میں سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے رقوم مختص کی گئی تھی لیکن کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے افغان عہدیداروں کی طرف سے افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد اور امن بات چیت پر تنقید، اور امریکہ کی طرف سے ان مفروضات اور قیاس آرائیوں کی تردید، اور آخر میں بات ہوگی نیب کے دائرہ کار، اور یہ ایک سوال ہم ضرور کریں گے کہ کیا نیب اپنے اختیارات سے تجاوز کرا ہے۔ تو یہ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مسجدوں میں نماز جمعہ کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ سے 49 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد کے اعتبار سے نیوزی لینڈ کی تاریخ میں دہشت گردی کا یہ بدترین اور سب سے بڑا واقعہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے پولیس کمشنر مائک بش نے دونوں حملوں میں 49 افراد کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد 3 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، جن میں سے ایک کو ہفتے کو قتل کے الزامات میں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے مساجد پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام ویو 360 میں بات کرتے ہوئے پاکستان ایسوسی ایشن آف کینٹربری نیوزی لینڈ کے صدر کلیم اللہ نے، جو اس حملے کے بعد ہسپتال میں موجود تھے، بتایا کہ اس حملے میں کم از کم 3 پاکستانی زخمی ہوئے جبکہ 5 لاپتہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
یہ اصل میں واقعہ جو ہے دو مساجد میں پیش آیا ہے۔ ایک جو ہے ایک بڑا مسجد ہے جس کو مسجد النور کہتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان ان جنرل اور جو پاکستانی، کیونکہ پاکستانی زیادہ تر اسی ایریا میں فوکس ہے تو اسی ایریا میں رہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ تو وہی مسجد النور میں جاتے ہیں۔ تو اور ایک اور دوسرا مسجد ہے جس کو لین ووڈ ماسک کہتے ہیں، تو وہ ادھر بھی جو کہ لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے وہ قریب پڑتا ہے، تو ادھر بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، لیکن مین جو مین ہب ہے یا سینٹر ہے وہ یہی مسجد النور ہے، جہاں پہ زیادہ تر لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں جو ہمیں پتا ہے اس میں 3 پاکستانی جو ہے وہ تو انجرڈ ہے، باقی 5 پاکستانی ایسے ہیں جو کہ مسنگ ہے۔ تو اس کا ہمیں ابھی تک، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ابھی لسٹ جو لاسٹ انہوں نے لسٹ ریلیز کیا تھا انجرڈ لوگوں کا، تو اس میں تقریباً 67 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 50 کا لسٹ ہمیں، مطلب ہمیں دکھا دیا، ان میں جو ہمارے 5 پاکستانی ہے تو انہی لسٹوں میں تو ان کا نام نہیں تھا۔ 17 ہے وہ ایسے ہیں کہ ان کی ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے۔ حکومت کا تو بہت ہی لائک، اسپیشلی پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ جو انہوں نے وہ جو پریس کانفرنس کی ہے، تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کسی مخصوص گروپ پہ نہیں بلکہ یہ سارے نیوزی لینڈ پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو وہ تو بڑی ہی ایشورنگ اور ایک پازیٹیو، اور لوگوں کا رسپانس بھی بہت پازیٹیو ہے، تو اس میں تو ہمیں لائک ہوئی کیونکہ وہ بہت پازیٹیو اور بہت ہی سپورٹیو رسپانس آیا ہے، بڑا ہی اوور ویل میں جو رسپانس ہوتا ہے تو لوگوں کا۔ میرے خیال میں ہم اس طرح کی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی کاروائی یا اس طرح کی کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے سے میں تو خود یہاں پر 16 سال سے رہ رہا ہوں، اس طرح کا نہ کوئی کسی نے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے بھی میڈیا پر اس حملے میں 4 پاکستانیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی اور انہوں نے بھی بتایا کہ 5 پاکستانی اس حملے کے نتیجے میں لاپتہ ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے تصدیق کر دی ہے کہ فائرنگ کے الزام میں گرفتار ایک شخص آسٹریلوی شہری ہے جو ان کے بقول انتہا پسند اور دائیں بازو کا دہشت گرد ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری جو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا پھر اکنا کے صدر رہ چکے ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے طور پر اس وقت بھی فرائض انجام دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر بخاری, بہت پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک اور بہت اہم میٹنگ سے اٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرنے کو آئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بہت اہم تھا. اس واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ تو قرار دیا ہی جا رہا ہے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پس پردہ مغربی دنیا اور یورپ میں دائیں بازو کی انتہا پسندی کی سوچ کار فرما ہے یا پھر مذہبی بنیادوں پر نشانہ بنانے کی بات پہلے دیکھی جائے گی.
بہت شکریہ. ایسا ہے کہ اصل میں یہ جو دہشت گردی کا جو واقعہ جس کو قرار دیا گیا ہے, تو یہ اس کا جو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو بڑی واضح ہے کہ سپٹمبر 11 کے بعد خاص طور پہ اور پچھلے چند سالوں میں مزید یورپ میں اسلام کے خلاف اسلاموفوبیا, بگٹری اتنی شدت سے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے مختلف فورمز پہ کہ اس کا یہ بالکل ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی انتہا پسندانہ واقعہ ہو سکتا ہے اور یہ اس کی صورت ہوئی. یہاں پہ بھی مختلف ایفرٹس ہوتی رہی ہیں اتنی بڑے پیمانے پہ تو نہیں, لیکن مساجد کے آگے مظاہرے ہونا, وہاں پہ مختلف طریقے نعرے لگانا, ہتھیار لے کے جانا, بلکہ کئی واقعات یہاں امریکہ میں بھی ابتدائی طور پہ ہو چکے ہیں, لیکن وہاں یہ جب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو مجھے خیال یہ ہے, میری امید, میں توقع یہ کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ایک ڈبیٹ شروع ہو جائے گی ویسٹ میں بھی کہ دہشت گردی کو صرف اسلام کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے, اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, بلکہ ہر گروپ میں کوئی نہ کوئی انتہا پسندانہ لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنے وائٹ سپریمیسی ہو یا کسی بھی طرح کا ہو, کہ وہ دوسرے گروپس کو چاہے مذہب کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, ایتھنسٹی کی بنیاد پہ نفرت کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس سے سب کو مل کے جدوجہد کرنی چاہیے. میں یہاں ابھی انٹرفیتھ پروگرام میں شریک ہوں جارج ٹاؤن میں, اور سارے جو کرسچن پارٹیسپینٹ ہیں, بڑے بڑے نمایاں لوگ ہیں, ان سب نے بڑی دعا بھی کی ہے, بڑی ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے, اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سارے فیتھ گروپ کو مل کے اس طرح کے جو جذبات ہیں اور اس طرح کا جو اظہار ہے دہشت گردی والا, اس کے خلاف مل کے کام کرنا چاہیے.
اچھا جی ڈاکٹر صاحب, کچھ عرصے سے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے خلاف بھی نفرت کے رجحان میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پس پردہ یہ محرک بھی کار فرما ہو سکتا ہے؟
بالکل ہے. دیکھیں نا, ویسے بھی جبلت میں ہے, لیکن یہاں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ اسائلم سیکرز کے خلاف, امیگرینٹس کے خلاف, کہتے ہیں الیگل لیکن لیگل امیگرینٹس کے خلاف بھی, اور جو بھی کوئی ادر ہے, کوئی اور زبان بولنے والا, اس کا رنگ مختلف ہے, اس کے خلاف اس طرح کے نہ صرف جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے بلکہ جب شدت ہو جاتی ہے تو اس طرح اندھا دھند قتل و غارت بھی ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو جو لیڈرشپ ہے خاص طور مختلف ویسٹ میں, خاص طور پہ بڑا اچھا کیا وہاں پرائم منسٹر نے فوراً اس کو کنڈیم کیا, اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے, ورنہ یہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ عام طور پہ کہا جائے جی کوئی لون وولف ہے اور اس طرح اس نے یہ کام کر دیا ہے, اس کو باقاعدہ ٹیررزم ایکٹ قرار دیا ہے. لیکن میرا خیال ہے جو لیڈرشپ ہے سوسائٹی کی, ملکوں کی, ان کو بھی کیئرفل ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ساری جو فیتھ بیسڈ لوگ ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہیے, مسلمانوں کو زیادہ اوپن ہونا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں وہ جو نیریٹو ہے بیانیاں کہ دہشت گردی کا صرف اسلام سے تعلق ہے, مجھے امید ہے کہ اس نیریٹو کو بھی شکست ہوگی اور یہ ہوگا کہ دہشت گردی جہاں میں بھی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے, اور لیڈرشپ کو بھی ایسا جذبات کو برانگیزا نہیں کرنا چاہیے, اور سارے سوسائٹیز کے جو عناصر ہیں فیتھ بیسڈ, نان فیتھ بیسڈ, مل کے انہیں امن کے لیے اور مل جل کے رہنے پہ زیادہ زور دینا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے, ایک تو یہ کہ ہم یہاں بھی بتائیں کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ لیڈرشپ کو زیادہ واضح طور پر سامنے آنا چاہیے اور دہشت گردی کا واقعہ چاہے کسی بھی اس کے پس پردہ کوئی بھی محرک ہو اس کی مذمت کرنا چاہیے, جیسا کہ ابھی دیکھا گیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی فوری طور پر سماجی رابطوں کی تنظیم پر یہ پیغام دیا گیا جس میں اس کی مذمت کی گئی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کے ترجمان ابراہیم کلن نے بھی اس واقعے کو فسطائیت اور نسل پرستی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا اور اس میں بھی انہوں نے اسلام فوبیا کی بات کی. تو ڈاکٹر بخاری کیا اس طرح سے یہ بھی خدشہ ہے کہ 9/11 کے بعد کی طرح دنیا ایک بار پھر سے غیر مسلم اور مسلمان دنیا کے بیچ کے وقت بیانیاں جو ہے وہ پھر شدت پکڑے گا یا اب اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
نہیں, میرا تو خیال ہے بالکل الٹ ہوگا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جسے ہوتا ہے نا شر میں سے خیر برآمد ہونا, اس شر میں سے شاید یہ خیر برآمد ہو کہ جو صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو کونے پہ لگایا جا رہا تھا نا, اس کی وجہ اندازہ ہوگا کہ یہ سب جگہ ہے افرید, یہ جو ہے سب جگہ فسطائیت کا, نسل پرستی کا, اور سب کو مل کے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے. اس کو صرف اسلام سے جوڑنا صحیح نہیں ہے. اس لحاظ سے تو مجھے امید یہ ہے کہ اس بہت بڑے شر سے بہت بڑا خیر جو ہے یہ رونما ہو کہ ویسٹ میں بھی اور مسلمان ملکوں میں بھی یہ ہو کہ ہمیں مل کے اس طرح کے سارے جو بھی ایکشن ہے دہشت گردی کے اس کا مقابلہ کرنا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بہت بات ہوگی, ایک بار پھر شکریہ کہ خاص طور پر آپ اس محفل سے نکل کر ہمارے ساتھ آئے ہیں, بہت شکریہ. اور اب ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ اسلامک سینٹر آف آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے عامر راجپوت نے اس سارے واقعے کے بارے میں کیا بتایا جو کہ نیوزی لینڈ میں ہوا.
آپ بڑا ملٹی کلچرل ممالک ہیں دونوں, آسٹریلیا بھی اور نیوزی لینڈ بھی, لیکن بہرحال یہ ایک ایکسٹریم قدم ہے جس کے لیے سرپرائز تھا یہاں کی ایجنسیز کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی, تو یہ ایسا کچھ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ اوور آل ویسے جو اسلامو فوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کی لپیٹ میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی ہے, لیکن ایز سچ ایسے کوئی مسلمانوں کے لیے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ چیز تھی. مطلب چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, جس طرح کوئی مساجد کے اوپر جو ہے کچھ شرارتی لوگوں نے کچھ پھینک دیا, کوئی کریکرز وغیرہ, یا گریفٹی کر دی مساجد کے اوپر, یا کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں کہ جس میں کچھ مساجد کے دروازوں پر آگ لگا دی گئی ہو, لیکن بس وہ ایک لون وولف قسم کے لوگ تھے, کچھ ایریے کے لوگ جمع ہو کے اسلاموفوبیا کے خلاف اور اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے ایکٹیویٹیز کی, لیکن آرگنائزڈ اس قسم کا کبھی کوئی سمجھ میں نہیں آئی, اس طرح کی بات نہ کبھی سننے میں آیا دیکھنے میں آیا. تو کمیونٹی کے اندر ایک دکھ کا بھی معاملہ ہے اور تھوڑا سا اپنی سیفٹی کے اوپر بھی کنسرن ہے, لیکن جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے اور جو پرائم منسٹر ہمارے ہیں اسکاٹ موریسن, ان کی طرف سے بڑا ہی حوصلہ افزا بیان آیا ہے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے, اور آسٹریلین پبلک اور مسلمانوں کے خاص طور پہ انہوں نے کہا ساتھ کھڑے ہیں, اور ایسا اعلان بھی کیا ہے کہ آسٹریلین فلیگ جو ہے وہ ہاف مسٹ پہ ہوگا کل سے, تو وچ از کوائٹ گڈ. کمیونٹی نے اس کو بڑا ویل پرسیو کیا, اور لوکل جو آرگنائزیشنس ہیں وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ پروگرامات آرگنائز کر رہی ہیں, کچھ مساجد میں جو غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوئی ہے, کچھ میں ہونی ہے دعائیں تقریبات ہو رہی ہیں, اور جو کمیونٹی لیڈرس ہیں وہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اپنا صبر کریں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ ہر کمیونٹی لیول کے اوپر جو ہے مساجد جو ہیں وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہیں. تھوڑی حالات ایسے ہیں کہ ضرورت تو ہے مساجد کو انیشلی بھی کچھ سیکیورٹی کی, اور اسلامک اسکولوں وغیرہ کو بھی سیکیورٹی کی, اور یہاں کی گورنمنٹ نے اس طرح کے پریس ریلیز بھی جاری کیے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فل سیکیورٹی فراہم کریں گے مساجد کو بھی اور کمیونٹی سینٹرز کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, ایسے کوئی فل سپورٹ ہے گورنمنٹ کی اور سپورٹ کریے مسلمانوں کو بھی.
اور ڈاکٹر کامران بخاری انتہا پسندی, دہشت گردی اور جیو پالیٹکس کے بارے میں تحقیقی کام کرنے کے حوالے سے انتہائی جانا پہچانا نام ہے. اس وقت ہم آپ کو ان کی ایک گفتگو سنواتے ہیں, انہیں مصروفیت ہی کوئی, ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ہمارے ساتھی شہناز نفیس سے بات کی ہے. ڈاکٹر کامران بخاری نے نیوزی لینڈ مساجد پر ہونے والے واقعات کی وجوہات بیان کرتے ہوئے اسے دہشت گردی تو قرار دیا, لیکن کچھ اور محرکات بھی بیان کیے.
بلا شبہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے, اور اس میں پھر یہ بھی ہے ایک عنصر ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جو ہیں وہ اس طریقے سے, بالخصوص نیوزی لینڈ جو ہے وہ عالمی جو میڈیا ہے کا ریڈار ہے یا عالمی توجہ کا جو مرکوز نہیں ہے, وہ بالکل ایک ہٹ کے ہے علاقہ جہاں پر اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں وہاں کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی جو ہے اس قسم کا واقعہ یہاں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف یورپ میں تحریک نہیں چل رہی رائٹ, فار رائٹ, اینٹی مسلم, اینٹی امیگرنٹ, یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ جہاں جہاں مطلب ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہاں وہاں اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. یورپ میں تو یہ کھل کر ہے, امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا شارلٹسویل کا جو نا واقعہ ہوا 2017 کے اندر, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے اس قسم کے ہیٹ کرائم کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. اور نیوزی لینڈ میں تو ظاہر ہے چھوٹا ملک ہے, تو یہ کہنا کہ وہاں نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں ذرا دانش مندی کی بات نہیں ہے. تو یہ بلا شبہ دہشت گردی ہے, وائٹ نیشنلزم کا رائز ہے,
اسلام کے نام پر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, بڑے بڑے دہشت گرد واقعات ہوئے ہیں, تو کیا یہ اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے؟
این ممکن ہے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بالکل ہے, کیونکہ اگر آپ وہ اس شخص کی جو ہے وہ جو اس نے مینیفیسٹو ایشو کیا آن لائن پہ, اس کو پڑھ کے اور پھر وہ جو آسٹریلین فار رائٹ ایم پی ہے جس نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ جو اس قسم کے عناصر ہیں جو ان کے بیسکلی یہ میرر امیجز ہیں, کیونکہ ایک طرف جہادی ہیں ایک طرف وائٹ ایکسٹریمسٹ ہیں, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے میرر امیجز ہیں اور یہ ایک دوسرے کو فیڈ آف کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جو عالمی سطح کے اوپر جہادی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا اثر جو ہے ہم نے مطلب مشرق وسطی میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھارت کے اندر جو رائز آف ہندو نیشنلزم ہے وہ بالکل ایک ان رسپانس کہا جا سکتا ہے, آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ اسلامسٹ ریڈیکلزم کے رائز کے رسپانس میں ہے, اور پھر وہ اسلامسٹ ریڈیکلزم پھر ہندو نیشنلسٹ کی جو کاروائیاں ہیں جو ان کی جو ریٹرک ہے پھر اس سے وہ اپنے آپ کو مزید تقویت دیتے ہیں. تو یہ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے.
کیمرن بخاری صاحب, نیوزی لینڈ جیسے ملک میں اتنے بڑے واقعے کا رونما ہونا, ایک ساتھ اتنے زیادہ افراد کی قتل و غارت, کیا یہ وہاں کی انٹیلیجنس کی فیلئر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیں, انٹیلیجنس کی فیلئر تو تب کہا جا سکتا ہے کہ اگر انٹیلیجنس کو پہلے سے پتا ہو کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور معلوم ہوگا, نیوزی لینڈ کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کو, کہ ایسے عناصر ہیں جو کہ امیگرنٹ کے خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں یا کاروائی کرنے کی جو ہے خواہش رکھتے ہیں. لیکن چونکہ اس سے پہلے کوئی واقعہ نہیں ہوا اس قسم کا نیوزی لینڈ کے اندر, تو کوئی اس کو انٹیلیجنس فیلئر نہیں کہا جا سکتا. اب جبکہ ہو گیا ہے اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پھر سے اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو پہلے سے پتا تھا, ایک پریسیڈنٹ تھا اور جو ہے یہ آپ کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے یہ جو شخص تھا کم از کم یہ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ پولیس کی جو ہے وہ اس میں اسپاٹ لائٹ میں تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور جو انتظامیہ تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو اتنا بڑا خطرہ نہیں تصور کیا.
ان واقعات کو روکنا کیا ممکن ہے؟ کس طرح روکا جا سکتا ہے؟
پہلے تو ان عناصر کو کھوج لگائی جائے کہ جو اسلحہ خرید رہے ہیں, جو ٹریننگ کر رہے ہیں, تو وہ تو ایک پہلو ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم ڈیل کر رہے ہیں ٹیررسٹ کے ساتھ, کہ جو لوگ انتہا پسندی سے بڑھ کر دہشت گردی تک پہنچ چکے ہیں, تو وہ ایک لیول ہے اور وہ ایک چیلنج ہے. لیکن اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کا جو ڈسکورس ہے, جو معاشرے کے اندر جو ڈسکورس ہے جس کے اندر آپ امیگرنٹ کو, سیاہ فام لوگوں کو, مسلمانوں کو یا کچھ دیگر اور جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں, اگر ان کے خلاف, یعنی مطلب دیکھیں آپ آج تک جو ہے اینٹی سیمیٹزم بہت زیادہ ہے دنیا کے اندر, تو اس قسم کی جو گفتگو ہے معاشرتی لیول کے اوپر جب تک اس کی روک تھام نہیں کی جائے گی, اور وہ روک تھام پابندیوں سے نہیں آئے گی, وہ روک تھام آئے گی جب ایک نارم کریٹ ہوگا سوسائٹی کے اندر اور اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے گا اور معاشرے کے اندر جو پروکار اور ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے, یہ اس کے خلاف پھر جو ہے ایک سوشل تحریک چلے اور پھر قوانین بنے کہ جی یہ ہیٹ سپیچ ہے, یا اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس ملک میں امیگرنٹ آ کے تو ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ اس وجہ سے اس کے کچھ شارٹ ٹرم ہے, مطلب جو سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ کر سکتی ہے, لیکن سب سے بڑا ذمہ داری جو ہے وہ سول سوسائٹی اور ریاست کی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری صاحب آپ کا, تھینک یو.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جیسا کہ ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا نیوزی لینڈ کی دو مساجد پر ہونے والے حملوں سے, اور اس میں آپ نے نیوزی لینڈ میں رہنے والے لوگوں کی بھی آپ سے بات ہم نے کروائی, اور اس کے بعد دو ماہرین کی رائے بھی آپ نے سنی. تجزیہ کار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ ہم نے آپ کے لیے ایک تفصیلی جائزہ پیش کیا. آئیے پروگرام کے دوسری سیگمنٹ اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. امریکی کانگریس نے جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی ہنگامی حالات کے اعلان کو باضابطہ طور پر مسترد کر دیا, جس میں سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے رقوم مختص کی گئی تھی. سینٹ میں اس اقدام کے خلاف 59 جبکہ اس کے حق میں 41 ووٹ پڑے, جس سے یہ انتظام اقدام منظور نہ ہو سکا, جس سے چند ہی ہفتے قبل ایوان نمائندگان نے بھی اسی اقدام کو مسترد کر دیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایم جے خان صاحب اور احمد مبارک ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, ریپبلکن پارٹی سے ان کی پرانی وابستگی بھی ہے, اور میرا پہلا سوال ان سے ہے. پروگرام میں آپ کو دونوں کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. خان صاحب, ریپبلکن اکثریت والی سینٹ میں بھرپور انداز میں ریپبلکن پارٹی کے صدر کے ایمرجنسی اعلان کو باضابطہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں, اور کیا اس سے صدر اور پارٹی کے درمیان پالیسی لائن اور موقف پر اختلاف رائے کو دیکھا جا سکتا ہے؟
جی, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل کرنے کا.
بہت
سب سے پہلے تو میں آج ان تمام وکٹم جو نیوزی لینڈ میں لوگ مارے گئے ہیں ٹیررسٹ اٹیک پہ, ان کی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے لیے دعا مغفرت کرتا ہوں, اور ان کے لیے کنڈولینسز ہیں. اللہ کرے اس طرح کے واقعات دنیا میں کہیں بھی نہ ہوں. جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک اہم بات دیکھنے کی یہ ہے کہ دونوں جو ایوانوں نے جو یہ ڈیسیشن لیا ہے یہ ویٹو پروف ڈیسیشن نہیں ہے. اگر سینٹ میں 60 سینیٹر اس کو اپروو کر دیتے تو پھر وہ ویٹو پروف ہو جاتا. تو اب تقریباً 57 لوگوں نے کیا ہے, تو دو تین لوگ شارٹ ہیں ویٹو پروف ہونے کے لیے. تو صدر صاحب اس کو ویٹو کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا کوئی آگے نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ ایک سمبولک چیز تو ضرور ہے کہ دونوں ایوانوں نے اس کے خلاف ایک انتہائی مؤثر طریقے سے ایک قدم اٹھایا ہے, مگر کیونکہ ویٹو پروف نہیں ہے تو اس کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. ہاں, سمبولک ویلیو اس کی ضرور ہے.
اچھا احمد مبارک, آپ یہ فرمائیے گا کہ سیاسی سطح پر اسے کتنا مثبت فیصلہ دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی اہم پالیسی لائن, کوئی اور بھی پوائنٹ ہو, کوئی ایسا ہو, وہاں پر بھی پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر بات ہو سکتی ہے اور وسیع تر مفادات کو دیکھتے ہوئے قانون ساز فیصلہ دے سکتے ہیں؟
جی, بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب مصبر ہے کہ یہ بہت دیر ہو گئی تھی, 2 برس کے قریب ہو گئے تھے. ہوتا یہ ہے کہ آخر صدر ہو یا کانگریس کے اراکین ہوں یا سینٹ کے اراکین ہوں, وہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہوتے ہیں. ان پہ ان کے ماحول کا, تعلیم کا اور ان کے بیک گراؤنڈ کا, وہ تمام اس ایک پورا ایک مکسچر ہوتا ہے انسانی جس سے وہ شخصیت بنتی ہے. اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ایک ایمرجنسی, جس جو بظاہر ایمرجنسی نہیں تھی, حالانکہ بارڈر سیکیورٹی کو صرف مضبوط بنانے کی ضرورت تھی, یا اس طرح اس بنانے کی ضرورت تھی کہ جس طرح صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ نہ آ پائیں, انفلٹریشن نہ ہو یا وہ انڈاکومینٹڈ لوگ آ رہے ہیں, اور اس سے سیکیورٹی کے مسائل, کیونکہ فیکٹ چیک نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ایسے جو کرائم میں اور دوسری چیزوں میں ایسا اضافہ ان کے آنے سے نہیں ہوتا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. اس وقت آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ 2 برس گزر چکے تھے اور 12 کے قریب ریپبلکنز کے ڈیموکریٹس کے ساتھ ملنے سے جو اس وقت جو نتیجہ سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر اکا دکا جو دوسرے ریپبلکنز بھی بات کر رہے ہیں, اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صدارتی اختیار اور یا صدارتی مائنڈ سیٹ کبھی بھی کانسٹیٹیوشنل جو اس کی پاورز ہیں ان سے ان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ بات بہت ضروری تھی کہ یہ بہت جلد ایسا ہو جاتا, جبکہ وہ اس طرف عدالت میں مائیکل کوہن کے اور دوسرے بھی تمام ان کے خلاف کتنی اس وقت صورتحال ہے صدر کے, لیکن اس وقت بہت اہم ہے یہ فیصلہ کہ اس سے بے شک اس کے یہ ویٹو پروٹیکٹڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود
پیغام جاتا ہے, مضبوط پیغام جاتا ہے
جی. ہاں جی ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت سمجھا رہا ہے اور اس میں اور بھی ریپبلکنز جو ہیں ان کے خیال میں تبدیلی پیدا ہونے کا پورا موقع ہے.
اچھا خان صاحب, نیشنل ایمرجنسی ایکٹ صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی بجٹ کو استعمال کر سکیں, تو کیا سرحدی تحفظ کو اس بحرانی صورتحال سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے یا پھر صدر کا اپنا ہی جملہ ان کے خلاف جاتا ہے جو ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن وہ یہ پھر بھی کر رہے ہیں؟
ہاں جی, بہت زیادہ یہ اہم بیان ہے ان کا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں, نیشنل ایمرجنسی جو ہے اس کی ایک بہت پرٹیکولر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ قوم کو خطرہ ہے, بارڈر سے خطرہ ہے, یا ایسا کوئی خطرہ ہے جس سے یونائٹیڈ اسٹیٹس کو ڈیل کرنا جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورت میں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایمرجنسی جو ہے اس وقت نظر نہیں آتی, اور صدر صاحب نے خود اس لیے جو بیان دیا ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ جو یو ایس کورٹ سسٹم ہے اس کو بڑی اہمیت سے اس بیان کو دیکھے گا, اور ایمرجنسی کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا صدر صاحب کو. ایوانوں کے سامنے تو ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویٹو کر دیں گے, مگر یہ کہ اگر یہ بات کورٹس کی حد تک گئی تو اس بات کو ضرور ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ایمرجنسی کی وجہ کیا تھی, کیا ایمرجنسی کی وجوہات کے بنا پر انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل ہوگا ان کو یہ جسٹیفائی کرنا کہ ایمرجنسی واقعی تھی اس سلسلے میں جو انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا.
اچھا ایمن مبارک, آپ کے خیال میں کیا ایمرجنسی ایکٹ, اس میں کوئی ترمیم درکار ہے یا صدر کانگریس کو نظر انداز کر کے خود کوئی فیصلہ نہ دیں, اس سے صدارتی اختیارات سے تجاوز کرنے کا پہلو بھی نظر آتا ہے کیا؟
جی ہاں, وہی میں ابھی جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے یہی عرض کی کہ جو صدارتی اختیار ہے اس سے تجاوز کرنا جو ہے کانگریس اور سینٹ عموماً اس میں رکاوٹ بنتی ہے اپنا خیال ظاہر کر کے. یہاں پر صدر کی جو بھی منشا ہے وہ میرے خیال ہے کہ بہت جلد اس پر ریپبلکنز خود بھی یہ چاہیں گے کہ وہ جو ایمرجنسی ایکٹ ہے اس میں اس لیے ترمیم ہو کہ ان کو خطرہ ہوگا کہ دو وجہ سے کہ آنے والے دنوں میں کوئی صدر, خصوصاً ڈیموکریٹ صدر جو ہے وہ ان چیزوں پر جیسے جس میں یعنی یوں سمجھیے بارڈر ہے یا امیگریشن ہے یا ہیلتھ ہے یا اسلحہ سازی ہے یا مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, ان پر کوئی ایمرجنسی لگا کر وہ ذاتی اپنا جو خیال یا ایجنڈا یا جس کے بارے میں ان کا منشا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں. چنانچہ یہ اس پر بھی بات ہوگی لیکن یہ ذرا بعید از قیاس ہے ابھی, کیونکہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایمرجنسی ہے کیا اس کو جیسے جسٹیفائی کرنا جو کہ دور دور تک نہیں نظر آ رہا, اور ریپبلکنز کے ادھر ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر اس کے خلاف جانے میں اس لیے یہ ہوا ہے کہ یہ اصل میں ایک ہنسی کا سامان ہے کہ پورا ایک عام آدمی بھی جانتا ہے اور ایک سیزنڈ بیوروکریٹ یا پولیٹیشنز بھی جانتا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال نہیں.
اچھا آخری سوال میرا بالکل خان صاحب سے, خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے اور تھوڑا سا اختلاف رائے ریپبلکنز کے اپنے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ صدر کے اعلان کے خلاف وہ جا رہے ہیں, اور اس کا جو آنے والے انتخاب بات ہے اگلے سال ہونے والے ہیں اس کی طرف اس پر کچھ اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے یا بھی اٹ از قبل از وقت ہے؟
جو بھی ڈیسیشن ہوں گے اب سے لے کے اور اگلے سال نومبر تک ہر چیز کا الیکشن کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا. یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ بہت سے ریپبلکن جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے وہ کچھ تو واقعی ایسے ہیں جو کہ اصولی بنیادوں پہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹرانسفر آف پاور ہو یو نو الیکٹڈ باڈی سے لیجسلیٹو باڈی سے ایگزیکٹو باڈی کی طرف, جو کہ اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ پریزیڈنٹ جو بھی پریزیڈنٹ ہو جب چاہے وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اور جس طرح سے چاہے بجٹ پہ رد و بدل کر دے اور پیسے کا استعمال کر لے, تو یہ ایک ٹرانسفر آف پاور ہوگا ایگزیکٹو کے طرف جس کو آن اصولی بنیاد پہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے, اور اس میں ریپبلکن ظاہرہ شامل ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے الیکشن کا خطرہ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس سٹینڈ پہ ان کے خلاف ان کے اپوننٹ جو ہے خاص طور پہ ڈیموکریٹ اس چیز کو بہت اچھالیں گے کہ ایک ایمرجنسی کی بنیاد جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی اس کو بڑے بنیاد وجہ کے بیسس پہ اس میں بجٹ میں رد و بدل کیا جائے, تو یہ بات ان کو الیکشن میں سامنا کرنی پڑتی, تو اس لیے بھی کچھ لوگ اس وجہ سے اس کے ساتھ ہیں. اور یہ الیکشن کے اب کیونکہ سیزن شروع ہو گیا ہے پریزیڈنشل الیکشن کا, تو ہر چیز ہر موقع پہ ہر چیز استعمال ہوگی, اور یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں رہے گا جس کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے الیکشن کے دوران.
بہت بہت شکریہ ایم جے خان صاحب کا, خاص طور پر شکریہ. اس وقت وہ ملک سے باہر ہیں لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی. احمد مبارک کا بے حد شکریہ کہ وہ بالکل عین کام کے وقت بیچ میں سے نکل کر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے. اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے باقی دو موضوعات ہیں جن پر جلدی جلدی اپنے ماہرین سے بات کریں گے, تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ جنوبی ایشیائی امور کی. افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے جمعرات کے روز امریکہ طالبان کے مذاکرات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے افغان حکومت کو الگ کر کے عسکریت پسندوں کے نیٹ ورک کو جائز قرار دیا ہے اور ایک ایسا سمجھوتا وضع کر رہے ہیں جس سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا. جس کے جواب میں امریکہ کے معاون وزیر برائے سیاسی امور ڈیوڈ ہیل نے جمعرات کے روز افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کو طلب کیا, جس دوران انہوں نے مفاہمت کے حوالے سے امریکی انداز کے بارے میں محب کے مبینہ تنقیدی بیان کو مسترد کر دیا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ افغان قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے تو یہ صرف کسی دور پار جگہ پر کوئی سمجھوتا طے کرنے سے نہیں ہوگا جس میں ہم یعنی افغان حکومت شامل نہیں. اس وقت میرے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح ہیں, کاٹو انسٹیٹیوٹ سے سحر خان ہیں, اور ہمارا ساتھ دیں گے میر وائز افغان. تو آئیے ان سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال میرا ڈاکٹر یوسف صحیح سے ہے. ڈاکٹر یوسف صحیح, افغان حکومت کی شمولیت کے بغیر آپ کے خیال میں اس وقت امن کے عمل میں جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر ہو رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغان حکومت کو بھی شامل کرنا ممکن ہو سکے گا؟
افغان حکومت تو ایک پلیئر ہے اس سارے پروسیس میں, اور ابھی تک ان کو بہت افیکٹولی الگ رکھا گیا ہے افغان حکومت کو, کیونکہ طالبان کا اپنا موقف ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے اور اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں ان کو نیگوسیشنز میں, اور ابھی تک وہ اس موقف پر قائم ہے. ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس موقف سے ہٹیں گے. آئندہ ظاہر ہے وہ تو اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا, لیکن ان کے بغیر پیس پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور وہ ایک لاسٹنگ پیس نہیں ہوگا, کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں دو مرتبہ کہ جب بھی فورن فورسز افغانستان سے نکلی ہیں اس کے فوراً بعد خانہ جنگی شروع ہوئی ہے, اور ابھی بھی یہ جس طرح سے حالات جا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن نہیں ہوگا. جیسے ہی امریکن فورسز ودرال کرنا شروع کریں گے اس کے بعد حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جائیں گے, نہیں جا سکیں گے, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی سارے جو پلیئرز ہیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. امریکہ بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے نکلنے میں, اور افغان جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حمداللہ محب جو ہیں انہوں نے ایک کرٹیسزم بہت اسٹرانگلی ورڈڈ کرٹیسزم کی تھی ہٹسن انسٹیٹیوٹ میں, اور وہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا قدم تھا ان کے لیے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس پہ بہت سیویئر ریئیکشن کا اظہار کیا, اور ابھی کچھ دیر پہلے حمداللہ محب نے 5 ٹویٹس کیے جو کہ بالکل ڈپلومیٹک تھے, بالکل ریکنسلیٹ رہے تھے, اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ امریکی جو کوششیں ہیں افغانستان میں, امریکی جتنی بھی قربانیاں ہیں افغانستان میں ان کو سراہا, اور انہوں نے جو صدارتی امیدوار ہیں ان سے بھی کہا کہ آپ جو ہیں اس طرح کے بیانات نہ دیں. ان کا اشارہ جو تھا وہ حنیف اتمر کی طرف تھا. تو ابھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ موونگ پارٹس ہیں, کچھ بھی اس وقت ڈیٹرمنٹ نہیں ہے, لیکن آئندہ چند ہفتوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی.
اچھا, اب ہم پہلے بات کرتے ہیں, میر وائز افغان ہمارے ساتھ ہیں. افغان صاحب, قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے اور حکومت میں شامل لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ ساری بات چیت جو ہو رہی ہے وہ ایک نگران حکومت کی تشکیل کے لیے کی جا رہی ہے, اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خلیل زاد وائسرائے بن جائے. ایسے تحفظات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, وائسرائے بنی کی تو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہا. ہاں, جو نگران گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں میرا بھی اطلاعات یوں ہے کہ طالبان نے اسٹرانگلی ریکویسٹ کی ہوئی ہے زلمہ خلیلزاد صاحب سے, اور اب یہ تو زلمہ خلیلزاد صاحب کی بس کی بات نہیں ہے کہ افغانستان میں نگران گورنمنٹ بن جائے یا نہیں بنے. لیکن افغان گورنمنٹ کو اس چیز سے بڑی الرجی ہے, اور وہ کسی بھی صورت میں نگران گورنمنٹ جو وہ ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ نگران گورنمنٹ کی ایک تجربہ جو ہے وہ ہو چکا ہے افغانستان میں. پیس کی راتیں جب ڈاکٹر نجیب اللہ کی گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی تو اسی وقت بھی نگران گورنمنٹ بنا ہوا تھا, اور اسی طرح اب باتیں قطر میں ہو رہا ہے, اس وقت سعودی عربستان میں ہو رہی تھی, اسی طرح پاکستان اور امریکہ انوالو تھے جیسے کہ آج یہ لوگ انوالو ہیں. تو افغان گورنمنٹ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے نقصان میں ہے, جو بھی کچھ ہوتا ہے تو اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن اسی چیز کو طالبان کی یہی ریکویسٹ کو ناکام کرنے کے لیے وہ یوں سمجھ اسی چیز کو سننے کے لیے وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک انہیں کیوں یہ بات سامنے خود زلمہ خلیلزاد نے نہیں کہا ہوا ہے. زلمہ خلیلزاد صاحب جو چھپا رہا ہے وہ یہی چیز ہے جو افغان گورنمنٹ سے چھپا رہا ہے. اس نے کھل کر کے یہ بات نہیں کی, لیکن ذاتی طور پہ کچھ پرائیویٹ محفلوں میں دوستوں کے ساتھ انہوں نے اس بات کی ذکر کی ہوئی ہے, جو کہ اطلاع افغان گورنمنٹ کو پہنچ چکا ہے. اس لیے افغان گورنمنٹ اور خود زلمہ خلیلزاد صاحب کے درمیان بے اعتمادی پیدا ہو چکا ہے, فقدان اعتماد کی یہ پیدا ہو چکا ہے جی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات نگت وہ یہ ہے کہ اسی پیس ٹاکنگ میں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ سب لوگ, سب فریقین جو ایک دوسرے کو سچ نہیں بولتے. مثال کے طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو جھوٹ بول رہا ہے, اور طالبان جو وہ زلمہ خلیلزاد کو, اور زلمہ خلیلزاد سے افغان گورنمنٹ.
یہ میرے پاس سوال ہے جی,
انفارمیشن ہے
وہ افغان صاحب, اس کے بارے میں ہم آگے چل کے سوال کرتے ہیں. میرے پاس یہ سوال بھی ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہونی چاہیے اور اس کا فقدان کیوں ہے. سحر سے بات کرتے ہیں. سحر, طالبان کے کلیدی لیڈر ملا عبد الغنی برادر نے یہ کہا ہے کہ افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے زلمہ خلیلزاد اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے 16 روزہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے پروگرس کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس تناظر میں آپ کے خیال میں افغان عہدیداروں کے تحفظ کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھیں گی, جبکہ افغان طالبان کی طرف
سے بلایا؟ آئی تھنک میں اس طرح سے دیکھوں گی کہ زلمہ خلیلزاد جو ہیں وہ افغانی حکومتوں کے لیے ہمیشہ ذرا کانٹروورشل فگر ہیں. اب 10 سال پہلے بھی جب ہم نے دیکھے تھے کہ امن مذاکرات شروع ہوئے تھے, جب بھی زلمہ خلیلزاد سامنے آئے ہیں ان کے خلاف یہ بات چیت بھی ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیل ہو جو ان کے فیور میں ہو, بے شک امریکہ کے فیور میں بھی ہو لیکن زیادہ ان کے اپنے ذاتی فیور میں ہو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن خود افغانستان کے صدر بن سکیں. تو آئی تھنک یہ اس طرح کی جو باتیں ہم سنتے آئے ہیں نیگوشیشنز میں, یہ ابھی جو افغانی اشرف غنی کی جو حکومت ہے یہ اس بات پہ فوکس کر رہی ہے کہ زلمہ خلیلزاد کا اپنا ذاتی گول کیا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ایک ایسے اگریمنٹ کی طرف آ رہے ہیں جو افغانی حکومت نہیں چاہتا ہے, آئی تھنک اس سے ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ طالبان نے بھی افغانی حکومت سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور پھر دوسرا کہ افغانی حکومت, خاص طور پر اشرف غنی کی جو حکومت ہے, بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ امن مذاکرات کو ایسے آگے بڑھائیں کہ وہ جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان لیڈ ہو, افغان پروسیس ہو کہ وہ ویسا ہو, لیکن باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں خاص طور پر امریکہ اور اب طالبان, وہ ذرا اتنی اہمیت افغانستان کو ایسا نہیں دے رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو جمعرات کو ہم نے کامنٹ سنے محسن صاحب سے, یہ اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے. اب حقیقت یہ ہے آف کورس افغانی حکومت کو شامل تو کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کس قسم کا ڈیل ہوگا؟ آف کورس افغانی حکومت چاہتی ہے کہ جو افغانستان کا جو آئین ہے وہ قائم رہے اور جو پارلیمنٹری سسٹم بنا ہے وہ قائم رہے. طالبان چاہتا ہے کہ وہ قائم نہ رہے. تو یہ دو جیسے آپ سمجھیں مین پوائنٹس ہیں. اب اس سے کمپرومائز اگر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم,
بعد میں دیکھنے کی بات ہے. ڈاکٹر عاصم, ذرا کوئک کرتے چلیے گا بات. آپ کے خیال میں بات چیت میں شفافیت کتنی ضروری ہے؟ ابھی جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ جب سامنے بات نہیں آتی, جیسا کہ میر وائز افغان جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو صحیح بات نہیں بتائی جا رہی, یہ ایسا کرنا ضروری ہے شفافیت کا فقدان, یعنی شفافیت نہ ہو کسی مخصوص وجوہات کے پیش نظر, یا پھر ایسی کیا سرائیوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے؟ کیسے دیکھیں گے اس کو؟
دیکھیں, شفافیت کو دو ایسپیکٹ سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو پبلک جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں. پبلک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہونی چاہیے جو کہ نجی گفتگو ہوتی ہے, جو کہ پرائیویٹ نیگوسیشنز ہوتی ہیں, جو کہ بیہائنڈ دا کرٹن ہوتی ہیں. بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ شفافیت انتہائی ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں کھل کے باتیں کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کیمراز نہیں ہوتی ہیں, جرنلسٹ نہیں ہوتے ہیں, کوئی بھی آؤٹ سائڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں, صرف جو ہے وہ وہی جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو اس میں شفافیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور ہر ایک جو اس میں جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ اپنا جو ان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ بیان کرتے ہیں, وہ میز پہ رکھتے ہیں. اگر وہ اس کو بیان نہیں کرتے ہیں اور اس میں شفافیت نہیں ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے یہ جنگ پچھلے چالیس سال سے جاری ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نہ صرف انٹرنل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں, بلکہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے بیچ میں بھی بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جس میں ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں. لیکن وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بیہائنڈ دا کرٹنز وہ دور ہونی چاہیے. جب تک وہ دور نہیں ہوگی, جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی اسٹیک ہولڈرز کے بیچ میں, تب تک یہ مسئلہ جو ہے یہ اسی طرح رہے گا. جو پبلک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا لی وے دیتے ہیں, وہ ہم پولیٹیشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم پولیٹیشن سے کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے بیس کو کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چیزیں ادھر ادھر کر لیتے ہیں اور صحیح سچویشن جو ہے وہ نہیں سامنے لے کے آتے, لیکن بہائنڈ دی کرٹنز جو ہے وہ شفافیت بہت زیادہ ضروری ہے.
اچھا میر وائز افغان, آپ یہ بتائیے گا کہ افغان حکومت کو اگر اس مرحلے پر, اس وقت جو بات ہو رہی ہے اور یہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اگر حملے اس مرحلے میں بات چیت میں شامل کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بہتر ہوگی؟
ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. افغان گورنمنٹ تو یہی کہتا ہے کہ ہم کیوں اس میں نہیں ہے اسی بات چیت میں, جب لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کل میری بات ہو رہی تھی کسی افغان ہائی آفیشل سے, اس نے یہی بولا تھا کہ اگر طالبان ہماری پاسپورٹ کو یوز کر سکتے ایک جگہ کو دوسری جگہ جانے کے لیے تو ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ بات کر لے. تو افغان گورنمنٹ کا آرگومنٹ اسی بات پہ ہے, اور ان کی شکوہ جو پاکستان سے ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان طالبان کو مجبور تو کرتے ہیں لیکن افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے پہ وہ مجبور نہیں کرتے. اور ساتھ ساتھ ابھی یہی شکوہ امریکنز کے خلاف بھی ہو چکا ہے, اور وہ زلمی خلیلزاد صاحب کے خلاف جو بات نظر آیا ہوا ہے ایسا میں آ چکا ہے وہ بھی اسی شکوے کی حصہ ہے. لیکن ایک چیز جو افغان گورنمنٹ اس کا بہانہ بنا رہا ہے وہ یوں ہے کہ کچھ اس طرح باتیں ہو رہی تھی کہ وہ پریزیڈینشیل الیکشن کے لیے گزشتہ میں وہ کینڈیڈیٹ ہونے کی خواہاں تھے زلمی خلیلزاد, لیکن اب زلمی خلیلزاد جو بات چیت کر رہا ہے وہ امریکن کی ہونے کی بات کر رہا ہے, وہ امریکن ہے, وہ افغان اپنے آپ کو نہیں سمجھتے بات چیت میں. تو میرے خیال سے ایک جو نشست ہوتے ہیں شاید وہ تھوڑی سی ڈیلے بھی ہو جائے, لیکن اسی نشست میں جو طالبان اور زلمی خلیلزاد صاحب کے درمیان بات ہوئی ہے وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ کو ہر حالات میں پیس ٹاکنگ میں شامل کرنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ سیز فائر ہے, اور اسی طرح جو افغان سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہ ہو, اور فورسز کے انخلا ہے
جی,
ان سب چیزوں پہ ہاں اس پہ تو بات ہو چکا ہے, اور اسی چیز کو اب افغان گورنمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ چیزیں زلمہ خلیزاد چھپا رہا ہے جو کہ وہ نگران حکومت کی بات ہے. طالبان کیا کہتے ہیں؟ طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے کسی حالات میں اس گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے, ہم نے کسی حالات میں الیکشن نہیں چھوڑنا ہے, اگر پیس ہو جائے گا تو الیکشن کو ڈیلے کرنا ہوگا. تو ان دو چیزوں سے یہ بات سامنے آ جاتا ہے کہ اگر آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہو, الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان نگران حکومت مانگتے ہیں. یہ چیز افغان گورنمنٹ کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرتی چاہے اس پہ کچھ بھی ہو جائے. تو افغان گورنمنٹ ابھی تک اس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار
نہیں ہے. اچھا سحر, اسی سلسلے کا میرا آخری سوال ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ اس مفاہمتی عمل کے دوران امریکی حکومت کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں زلمہ خلیل ذات کو, جو کہ ایک نمائندگی کر رہے ہیں حکومت کی, ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا لیول کم ہو سکے اور لوگ ایک دوسرے پر, یا جسے کہنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز, تمام فریق ایک دوسرے پر اعتماد کریں؟
ان کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان سے بات چیت کرنی چاہیے, اور ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ اب جو صدر ٹرمپ ہیں وہ بہت سنجیدگی سے امریکی ٹروپس کو افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہت عرصے بعد ہم اس طرح کا سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے ٹروپس نکالنا چاہتی ہو, اور واقعی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں وہ بہت سیریسلی امن مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ افغان جنگ ختم ہو. اب یہ ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سیریس ہیں. دوسرا ان کو جو کرنا ہوگا آف کورس وہ یہ ہے کہ طالبان کو کیسے بیلنس کرنا ہے. دیکھیں اب طالبان کی تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا ڈیمانڈس ہیں, اس گفتگو میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ طالبان کے کیا کیا ڈیمانڈس ہیں. کچھ ڈیمانڈس تو آف کورس مانے جا سکتے ہیں, ان پہ نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں مانا جا سکتا. تو آئی تھنک یہ سب سے مشکل بات تو یہ ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ کیسے جیسے سمجھ اپنی طرف لائی جائے. پہلی دفعہ ہم 18 سال میں طالبان جو ہے وہ طاقتور ہیں, ان کے پاس سب سے زیادہ آج پر زمین کنٹرول میں ہے, اور وہ بہت امن مذاکرات کے دوران بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2-3 اٹیکس لانچ کیے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہمیں ذہن میں, زالمہ خلیزاد کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو طالبان 2001 کے تھے وہ طالبان اب نہیں ہیں. جو آج کے جو طالبان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں اور زیادہ جیسے کہتے ہیں پولیٹیکلی سیوی ہیں. تو ان کو کنونس کرنا کہ وہ کیسے افغانستان کی سیاست میں داخل ہوں ایسے کہ وہ بھی مطمئن ہوں اور افغانی گورنمنٹ بھی مطمئن ہو, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ اس کی وجہ سے زالمہ خلیزاد کو بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوگا. تو یہ جتنے بھی الزامات ان کے اوپر آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے بالکل پلین بھی, اور ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ امریکی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. کارٹر انسٹیٹیوٹ سے سحر خان ہمارے ساتھ تھیں, ڈاکٹر عاصم یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے, اور میر وائز افغان ہمارے ساتھ تھے. اب ہمارے پروگرام کا بالکل آخری سیگمنٹ ہے, اور اس کے لیے ہمیں پاکستان سے جوائن کر چکے ہیں سلمان اکرم راجا, قانونی امور کے ماہر ہیں, ممتاز قانون داز ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. راجا صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ پروگرام کا. مجھے معلوم ہے آپ ایک جگہ سے اٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. دو خبریں مجھے آپ کو سنانا ہے جو آپ کے لیے نئی نہیں ہیں, اور پھر دو ہی سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کی بینکنگ کوڈ نے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی درخواست پر سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے ہمشیرہ فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کو اسلام آباد کی احتساب عدالت منتقل کرنے کا حکم دیا ہے, اور عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے جس میں کیس سپریم کورٹ کے حکم پر نیب کو منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی. اور اس کے بعد دوسری خبر یہ میرے پاس ہے آج, جو آج ہی کی بالکل خبر ہے, اور بڑی جسے کہنا چاہیے کہ حلقوں میں بڑی سنجیدگی سے اور دکھ کے ساتھ دیکھی گئی کہ دفاعی امور کے تجزیہ کار اور سابق انٹیلیجنس افسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے ہیں, اور ان کے بارے میں مبینہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی خود ختم کی ہے. اسد منیر کے احباب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف قومی احتساب بیورو نے ایک روز قبل ہی تحقیقات کی منظوری دی تھی جس پر وہ پریشان تھے. سوشل میڈیا پر اسد منیر کے خط کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے نیب کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا. یہ دو چیزیں تھیں. اب اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے گا, نیب کچھ برسوں سے بے حد فعال ہے, اس کے بارے میں مختلف حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, آپ قانون کے ماہر ہیں, آپ کے خیال میں کیا نیب اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر رہا ہے؟
دیکھیں نیب نے جس طرح کاروائی کی ہے پچھلے چند سالوں میں اس حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں وہ تفریق کے حوالے سے ہیں کہ کیا نیب کا عمل ہر ایک کے ساتھ یکساں ہے یا اس میں کوئی ہمیں تفاوت نظر آتا ہے. اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس کو گرفتار کیا جاتا ہے دوران تفتیش اور کس کو گرفتار نہیں کیا جاتا, اس کا کیا معیار ہے, کس کو ہتھکڑیاں پہنا کر میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور کس کو نہیں کیا جاتا. تو اس سے یہ ایک تاثر پیدا ہوا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے یا نیب استعمال ہو رہی ہے لوگوں کی تضحیک کے لیے, اور یہ ایک بڑا سوال ہے. اس حوالے سے نیب کے اعلیٰ حکام کو کوئی لائے عمل طے کرنا ہوگا یا پھر قانون ساز جو ہمارے ادارے ہیں مقننہ کو کوئی قانون میں تبدیلی کے ذریعے کوئی لائے عمل جو ہے وہ دینا ہوگا کہ نیب کے پاس اختیارات جو ہیں ان کے حوالے سے شفافیت بالکل واضح ہونی چاہیے. اب جو آپ نے اسد منیر صاحب کا حوالہ دیا بہت افسوسناک بات ہے, اگر واقعتاً ان کی وفات اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کو اپنی تہذیب کا خوف تھا جیسا کہ سوشل میڈیا پہ جو خط چل رہا ہے اس سے لگتا ہے, تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنا ہوگا ہمیں کہ ملک میں احتساب کرنے کے لیے کیا ہم نے تمام نظام مملکت کو شہریوں کے ایک جو تحفظ کا احساس ہے ان کو اپنی ذات کے حوالے سے اس کو بالکل ہم نے متزلزل کر دینا ہے. اس وقت ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے کہ افسران حکومت کے سول سرونٹ جو ہیں وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کسی چیز کو دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے لیے یقیناً کوئی ہمیں حل ڈھونڈنا ہوگا.
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا نیب اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرا, لیکن اس کی طرف آپ نے پہلے ہی نشاندہی کر دی کہ لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے, واضح طور پر ٹرانسپیرنسی کو سامنے لانے کی بھی ضرورت ہے. اب جیسے زرداری مقدمات کو اسلام آباد میں منتقل کرنے میں بنیادی طور پر کیا خرابی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مختلف حلقوں میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر سندھ میں زرداری حکومت ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ہے اور وہاں پر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے؟
دیکھیں یہاں پھر جو حالات اور واقعات ہیں جب تک ان کا پوری طرح علم نہ ہو کوئی بات کہنا مشکل ہے, لیکن جو بظاہر صورتحال ہے چیئرمین نیب نے ایک اختیار استعمال کیا ہے جو قانون ان کو دیتا ہے کہ کسی بھی مقدمے کو کسی بھی تفتیش کو وہ اپنے زیر اثر لا سکتے ہیں, اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں, بظاہر انہوں نے ایسا کیا ہے. لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ مقدمات کو کراچی میں بھی چھوڑ سکتے تھے, کراچی سے ان کی منتقلی جراول پنڈی ہوئی ہے, وہ ایک غیر معمولی عمل ہے یقیناً. اب اس حوالے سے چیئرمین نیب کو کوئی وضاحت دینی چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, اور جو خدشہ بیان کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ زرداری خاندان بھٹو خاندان بہت اثر رکھتا ہے کراچی میں اور وہاں معاملات جو ہیں وہ انتظامی نوعیت کے معاملات ان کے زیر اثر ہوتے ہیں. اگر یہ بات ہے اس کا کھل کے بیان کر دیا جانا چاہیے اور جو مشکلات تفتیش کاروں کو یا پروسیکیوٹرز کو پیش آئی ہیں وہاں مقدمہ چلانے میں, یا اگر جج صاحبان کو کوئی مشکلات پیش آئی ہیں کوئی عدم تحفظ کا احساس ہوا ہے تو اس کا بیان ہو جانا چاہیے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ مقدمہ منتقل کرنے کی وجوہات کیا ہیں.
اچھا آخری سوال بالکل اور کوئک, بالکل ایک منٹ میرے پاس, یہ فرمائیے گا جیسے جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, اصلاحات ممکن ہیں؟
جی بالکل ممکن ہے. نیب کے قانون میں بہت سی یہ چیزیں ہیں جن میں سکم ہے, جہاں کسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تو وہ ایک بہت ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, اس وجہ سے کہ کون سا استعمال اختیارات کا غیر قانونی ہے, کون سا اختیار جو ہے شاید قاعدے کے طور پہ غلط ہو لیکن وہ جرم کے زمرے میں نہیں آتا. سو جرم اور غلطی میں جو تفریق ہے وہ اس وقت واضح نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے. راجہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ ایک بار پھر, خاص طور سے آپ وہاں سے نکل کے آئے جس کام میں آپ مصروف تھے, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ کے بیان کا, کامنٹس کا بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ نے سنا, میزبان بہجت جلانی کو اور میرے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس تھیں اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے جو گل. تو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہیں پروگراموں میں. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
بہجت جلانی حاضر ہے. بڑی ہی دلچسپ رپورٹ ہے آج. برطانیہ میں ایچ آئی وی سے متاثرہ ایک شخص کے ایڈز وائرس کو ختم کرنے میں کامیابی ہوئی. یہ دنیا کا دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص علاج کے بعد اس کے ایڈز کے وائرس کا خاتمہ ہو گیا. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق قریب 40 برس ہوئے جب سے سائنسدان ایچ آئی وی ایڈز کے علاج کی تگ و دو میں مصروف ہیں. یو این ایڈز کے ڈائریکٹر نے لندن میں صحت یاب ہونے والے شخص کے بارے میں ملنے والی اس خبر کو ایچ آئی وی علاج کے لیے ایک بڑی خبر قرار دیا. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے ایک ترجمان سٹیفنی دویارے نے یہ اعلان کیا.
The breakthrough gives us great hope for the future, but also shows how far we are from the point of ending AIDS with science as well as the absolute importance to continue to focus.
اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفنی دویارے کہتے ہیں کہ اس بڑی خبر سے ہمیں بہتر مستقبل کی امید پیدا ہوئی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ سائنس کی مدد سے ہم ایڈز کو ختم کرنے کے کتنا قریب ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم ایچ آئی وی کی روک تھام اور علاج معالجے کی کوششوں پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں. لندن سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اب ایچ آئی وی فری ہوا. ایک دوسرے شخص سے حاصل کیے ہوئے سٹیم سیل کو, یعنی سٹیم کے خلیات کو, اس کے جسم میں داخل کیا گیا, اور ایک نادر جینیاتی میوٹیشن کی مدد سے وہ ایچ آئی کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. ایچ آئی وی کے ساتھ ساتھ اس کا سرطان کا مرض بھی ختم ہونے کے مراحل میں ہے. یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر روویندر گپتا کہتے ہیں کہ اب اس مرض کو ایڈز کی روک تھام والی ادویات نہیں دی جا رہی.
We waited 16 months before stopping in the post transplant period just to make sure that the cancer was in remission.
یونیورسٹی کالج لندن سے پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے 16 ماہ انتظار کرنے کے بعد ادویات کا استعمال اس وقت روکا جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مریض کا سرطان بھی ختم ہو رہا ہے, اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے, اور اس کے جسم میں اب اگر کچھ وائرس رہ گیا ہے تو بھی اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے. پروفیسر گپتا ابھی اسے علاج قرار دینے سے ہچکچاتے ہیں, لیکن یہ دوسرا مریض ہے جس نے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد یہ صورت دکھائی کہ اب اس کے جسم میں ایچ آئی وی وائرس نہیں رہا. اس سے 12 سال پہلے برلن میں ایک امریکی شخص کا بھی علاج ہوا تھا. فاؤنڈیشن فار ایڈز ریسرچ ایم فارم میں ڈائریکٹر آف ریسرچ ڈاکٹر روبینا جانسٹن کا کہنا ہے کہ دوسرے مریض کی صحت یابی ایک نمایاں کامیابی ہے.
We now have reason to believe that the Berlin patient was not a one-off case, meaning it is possible to nearly or maybe even completely.
Dr. Johnston ka kehna hai ki ab hamare paas ye yakeen karne ke liye wajah maujood hai ki Berlin mein sehat yaab hone wala mareez wahid kamyabi nahi, jisse murad ye hai ki agar pure taur par nahi to phir bhi kisi had tak mumkin zarur hai ki ek mutasira shakhs ko HIV se nijaat dilai ja sake. پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ برلن میں صحت یاب ہونے والے مریض کی طرح برطانوی مریض کو بھی لندن مریض کے طور پر جانا جاتا ہے, اور اس مریض کو بھی ایک ایسے شخص کے سٹیم سیل دیے گئے جس میں منفرد جین موجود تھی جسے CCR5 کے نام سے جانا جاتا ہے.
If you transplant those cells into somebody who already has HIV, you may protect those new cells from infection.
پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ اگر ان خلیات کو کسی ایسے مریض میں داخل کر دیا جائے جو HIV سے متاثر ہے تو این ممکن ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے نئے خلیات کو انفیکشن سے محفوظ رکھا جائے. سٹیم سیل ایک عملی طریقہ علاج نہیں. پہلے تو جس شخص سے یہ خلیہ حاصل کرنا ہو اس کے ٹیشوز کی بھی مریض کے ٹیشوز سے مطابقت ہونا ضروری ہے, اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ سٹیم سیل جس سے لیا جا رہا ہے اس میں وہ مخصوص جین بھی ضرور ہو. پھر طریقہ کار کی بات کریں تو وہ بھی تکلیف دہ ہے اور خطرے سے خالی بھی نہیں. ڈاکٹر سیرا فیڈلر امپیریل کالج لندن میں ایچ آئی وی ادویات کی پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہڈی کے گودے کو کسی ایسے شخص میں لگانا یا پھر ٹرانسپلانٹ کرنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے جو صحت مند ہے اور ایچ آئی وی کے علاج کرنے کے لیے روزانہ دوا استعمال کرتا ہے. ڈاکٹر سیرا فیڈلر کہہ رہی ہیں کہ ہڈی کے گودے کا ٹرانسپلانٹ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے. اس کے تحت خلیات کے ایک سیٹ کو کسی ایسے مریض میں لگایا جاتا ہے جو پہلے ہی سے علاج کرا رہا ہے، جو بذات ہی ایک دوسرا عمل ہے، اور اس طرح مریض کو ان دو مختلف طریقوں کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ ہو جاتا ہے اور ممکنہ طور پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے. سائنسدان ایچ آئی وی کے علاج کے لیے دوسرے طریقوں کی تلاش کو جاری ہی رکھیں گے، لیکن اب وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ علاج ممکن ضرور ہے. بحث چلانی، اردو وی او اے, Washington.